بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 9 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلگتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 9 سنتے ہیں. افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں حتیٰ کہ پشاور کے مہاجر کیمپوں میں بھی موجود ہزاروں گمنام قبریں اس پرشکوا جدوجہد اور اس کی داستانوں کے ایک دل شکن مگر رومانی باپ کی گواہ ہیں. ہر قبر کے ساتھ ایک پرسرار درد بھری پر آشوب اور دل گرفتہ کہانی وابستہ ہے. مسلم امہ نے بھی افغانستان کی آزادی کے لیے ایک بھاری قیمت ان ہزاروں انمول بیٹوں کی صورت میں ادا کی ہے جو کہ اس مٹی کا نمک تھے. آج جب میں افغانستان کو ایک بار پھر بیرونی حملہ آوروں کے زیر تسلط دیکھتا ہوں تو ماضی کی ان بیج بہا قربانیوں کے ضیاع کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. میں تاریخ کے اس موڑ پر وہاں موجود تھا اور اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ اس خطے کی آزادی کے لیے ہم نے کتنی بھاری قیمت ادا کی تھی. وہ عظیم لوگ تھے, تعداد میں انتہائی قلیل مگر ہمت و حوصلے میں انتہائی جلیل. انہوں نے اپنے گھر بار, اپنے خاندان, اپنا مستقبل اور جدید مادی دنیا کی تمام تر عیش و عشرت کو چھوڑ کر غیرت اور شجاعت اور جوان مردی کا رومانوی اور روحانی راستہ اختیار کیا. انہوں نے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت پائی. دور دراز علاقوں کی بے نام قبروں میں مدفون وہ آج تک اپنے پیاروں کی حاضری سے بھی محروم ہے. میں رب کریم کا شکر گزار ہوں کہ میں ایک ایسے وقت میں ان کے ساتھ موجود تھا کہ جب امت کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت تھی. الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھایا, ان کے شانہ بشانہ جنگ لڑی اور ان میں سے کچھ ایک کو تو اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارا. بلا شبہ اپنے پہلے سفر کی ابتدا سے ہی میں ان غیرت مند اور قابل احترام لوگوں کی صحبت میں بے حد خوش پرجوش تھا اور اس صحبت کی مجموعی روحانی قوت اس قدر پر اثر تھی کہ جس نے مجھے فیصلہ کن انداز میں اس پرخطر پرجوش اور مہم جو یعنی راستے کا انتخاب کرنے اور اسے اپنا مستقبل بنانے پر قائل کر دیا. صفحہ نمبر 90 پر ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس میں تصویر میں اوپر کی طرف ایک تصویر کے اوپر ایک ٹیگ بھی لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے میرر آف افغان جہاد, اور تصویر کے نیچے جو ہے لکھا ہے کہ اس طرح کے سینکڑوں اسٹال ایم اے جے کی طرف سے پاکستان میں لگائے گئے تھے. چمنی کے میدان جنگ کی طرف جانے میرا پہلا سفر ایک ایسے ہی گروہ کے ساتھ تھا, اور میں نے اس دستے میں بہت سے دوست بنائے کہ جن میں عراق سے تعلق رکھنے والا ابو حاجر بھی شامل تھا جو کہ بعد میں مجھے تخار جاتے ہوئے بھی ملا. بحرین سے تعلق رکھنے والا خمیس ایک 22 سالہ منکسر مزاج نوجوان کے جسے بعد میں جنگ کے دوران گال پر گولی لگی اور اس کا جبڑا اور دانت بری طرح ٹوٹ گئے. بعد ازاں پشاور میں طویل اور مشکل آپریشن کے بعد اس کے جبڑے کے گرد لوہے کا جال لگا دیا گیا کہ جس کے باعث اس کے لیے کئی ہفتوں تک اپنا منہ کھولنا بھی ناممکن ہو گیا اور اسے صرف نلکی کے ذریعے مشروبات پر گزارا کرنا پڑا. اس دردناک حالت میں بھی اسے امیگریشن افسران نے کراچی سے گرفتار کر لیا کیونکہ اس کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی تھی, اور پھر اسے 2 ہفتے مزید کراچی جیل میں گزارنے پڑے کہ جہاں میں نے اس کا جرمانہ ادا کر کے اسے آزاد کروایا اور پھر اسے واپس بحرین روانہ کیا. جلال آباد میں جب میں اپنے پہلے سفر کے دوران کوچی خان کے ہمراہ سلمان مرکز میں موجود تھا تو میں نے افغان مجاہدین کے ساتھ عرب مجاہدین کی گمنام قبریں بھی دیکھی جو کہ قطار در قطار دریائے کابل کے کنارے موجود تھیں, اور اس کے علاوہ ان کے عزم و ہمت اور عاجزانہ پس منظر کی کچھ روح ہلا دینے والی داستانیں بھی سنی. اس سے پیشتر اپنے پہلے سفر کے دوران ہی میری ملاقات شمالی وزیرستان میں شیخ عبداللہ عظام اور ان کے ساتھ موجود جنگدیدہ اور سخت کوش عرب اور غیر ملکی مجاہدین سے بھی ہوئی۔ بعد ازاں افغانستان میں جہاد وال کی لڑائی کے دوران میں اپنے ان دوستوں سے دوبارہ ملا ان مراکز میں، کہ جہاں زیادہ تر تعداد عرب اور غیر ملکی مجاہدین کی تھی۔ پاکستانی مجاہدین خال خال ہی نظر آتے تھے، انتہائی پرجلال اور متاثر کن، پوری طرح سے مسلح عرب مجاہدین سے بھری ایک لمبی سرنگ کے باہر کھڑے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ عظام نے میری پاکستانی شہریت کا پتہ چلتے ہی مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ پاکستانی جہاد پر کیوں نہیں آ رہے۔ میں واپس جا کر انہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، میں نے جواب دیا، نہیں یہیں رکو۔ انہوں نے استدعا کرتے ہوئے جواب دیا، جہاد کو تمہاری ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 91 پر ایک تصویر ہے جس میں بہت سارے مجاہدین قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر عبداللہ عظام عرب اور افغان مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اصرار کیا کہ میں رات کا کھانا انہی کے ساتھ کھاؤں۔ میں خود بھی ان کرشماتی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی شدید خواہش رکھتا تھا، یہ جو پوری دنیا سے یہاں آئے ہوئے تھے، برسوں سے یہاں تھے اور اب جنگ کا عملی تجربہ رکھنے والے سخت کوش مجاہدین بن چکے تھے۔ میرے لیے ان سے جہاد، ان کی حکمت عملی اور اس کی ضروریات، مجاہدین کی اندرونی طاقتوں اور ان کی کمزوریوں کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ یہاں تمام عالمی اسلام اور اس میں جاری مختلف اسلامی سیاسی تحریک کی نمائندگی موجود تھی، لیکن سورج تیزی سے غروب ہو رہا تھا اور ابر آلود موسم میں موسلا دھار بارش کے امکانات بھی بڑھ چکے تھے۔ مجھے ہر حال میں پہاڑ کی چوٹی پر موجود اپنی طیارہ شکن توپ کی چوکی تک پہنچنا تھا کہ جہاں مجھے رات کے پہرے دار کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دینا تھے، لہٰذا میں نے ان سے اجازت چاہی اور اپنے محبوب کلاشن کوف کندھے پر لٹکائے گرد آلود راستے سے ہوتا ہوا تیزی سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستانی معاشرے کے امیر اور متوسط طبقے سے طالب علم اور نوجوان جہاد کے لیے بڑی تعداد میں نہیں آ رہے تھے، سوائے ان چند افراد کے جو جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، تاہم مدارس اور مذہبی درسگاہوں سے پاکستانی نوجوان ایک بڑی تعداد میں ایک اور پہلو سے افغان جہاد کا حصہ بن رہے تھے، کہ جس پر میں بعد میں روشنی ڈالوں گا۔ بعد ازاں میں واپس کراچی تو ضرور گیا، لیکن اس حوالے سے اب میرا عزم اور بھی پختہ ہو چکا تھا کہ اب میں اپنے آپ کو اثر نو ترتیب دے کر اور منظم کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنی بسات کے مطابق جہاد میں شمولیت کے لیے واپس پلٹوں گا۔ افغانستان کی اس پہلی مہم کے دوران میری ملاقات ابو عائش اور محمد سے ہوئی، کہ جو افغان تحریک مزاحمت سے میری وابستگی کے تمام عرصے کے لیے میرے قریبی دوست، رازدار اور ساتھی مجاہد بننے والے تھے۔ ابو عائش چیچن نسل سے تعلق رکھتا تھا اور پیٹ تک لہراتی ہوئی سفید داڑھی کے باعث سانتا کلاس دکھائی دیتا تھا، جبکہ محمد خالصتاً آئی لینڈ سے تعلق رکھنے والا ایک نو مسلم تھا کہ جس کے سرخ لہراتے ہوئے بال اس کے یورپ سے تعلق کی گواہی دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 92، صفحہ نمبر 92 پر دو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں، جس میں ایک چھوٹی تصویر میں ایک روم کا منظر ہے جس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مثلا کیمرے وغیرہ، اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹی وی، ریڈیو، ٹیلی فون، اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسری والی تصویر میں ایک ٹیبل پر بہت ساری تصویریں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں ایک کیمرہ بھی ہے اور کچھ بوٹلز کلر والی اور کچھ پیپرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ناقابل یقین کردار تھے، سخت اڑیل، بے انتہا بہادر، مضحکہ خیز، حد تک پرمزہ، بہترین کیمرہ مین اور فوٹوگرافر، کہ جو مجاہدین کے فلم سازی اور تصویر سازی کے ایک منصوبے آئینہ جہاد افغانستان یا مرر اور افغان جہاد ایم اے جے پی کو بھی چلا رہے تھے۔ افغان جہاد سے تمام تر وابستگی اور شرکت کے دوران ایم اے جے نے میرے لیے ایک مضبوط ترین مرکز کا کردار ادا کیا۔ اگلے 7 برس تک ہم لوگوں نے مل کر مختلف زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں جذباتی آڈیو کیسٹس اور ویڈیو فلمیں تیار کیں اور بین الاقوامی طور پر لاکھوں تصاویر، سلائڈز، پوسٹر، البم اور افغان جہاد سے متعلق دوسرا مواد تقسیم کیا۔ دنیا بھر سے پشاور پہنچنے والا ہر شخص ایم اے جے سے ہمارا تیار کیا گیا مواد حاصل کرتا اور پھر عالمی طور پر جہاد کا پیغام پھیلانے کے لیے اسے تقسیم بھی کرتا۔ ایم اے جے کا عملہ محاذ جنگ پر جاتا، وہاں جنگ کے براہ راست مناظر، زخمیوں، پناہ گزینوں اور تربیت گاہوں کی فلم سازی اور تصویر کشی کرتا اور پھر ان فلموں اور تصاویر سے افغان جہاد سے متعلق جذباتی اور ڈرامائی فلمیں بنائی جاتی کہ جن میں جنگ کے اصل مناظر بھی شامل ہوتے۔ صفحہ نمبر 92 پر ہی نیچے کی جانب دو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں جس میں الحجرہ بھی لکھا ہوا ہے اور اوپر ٹائٹل ہے 3M.A.J گریڈز، اور جس میں مختلف زخمیوں کی تصاویر بھی چھوٹی چھوٹی اس تصویر میں موجود ہیں۔ دوسری تصویر میں الارحاد کے نام سے ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں دو کتابیں، کچھ ویڈیو کیسٹ اور ایک کھلی ہوئی بک کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 93، پاکستان میں موجود لاکھوں افغان پناہ گزینوں کے لیے بھی یہ جنگی فلمیں تفریح کا مقبول ترین ذریعہ تھیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور اسلامی تحریک میں بھی ان فلموں کی مانگ بہت زیادہ تھی۔ افغان جنگ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں پہلی مرتبہ ویڈیو کیسٹوں کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ اس جنگ پر اسلامی اور عالمی ذرائع نے بہت زیادہ توجہ دیتے ہوئے اس کی نمایاں تصویر سازی اور عکس بندی کی۔ مجاہدین نے عرب دھڑوں کی مدد سے اس انتہائی طاقتور ذرائع ابلاغ کو دنیا بالخصوص عالم اسلام سے تائید کرنے کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کیا۔ اپریل 1986 میں ابو عائش اور محمد سے اپنی پہلی ملاقات کے بعد میں نے ان کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے انہوں نے فراخ دلی سے قبول بھی کر لیا۔ اس کے بعد افغانستان میں ہر محاذ کے ہر سفر کے دوران میرے پاس ایک کینن A1، کینن CAWNON A-1 کیمرہ یا اکثر ایک ویڈیو کیمرہ بھی موجود ہوتا، جس کے ذریعے وہاں کے جنگی واقعات کی عکس بندی کرتا اور پھر پشاور واپس آ کر ان فلموں اور تصاویر کو ایک طاقتور ابلاغی ہتھیار میں تبدیل کر دیتے۔ آج بھی میرے دفتر کی دیواریں ان اثر انگیز جنگی مناظر کی تصاویر سے سجی ہوئی ہیں کہ جو میں نے اپنے وفادار کینن کیمرے کی مدد سے محفوظ کی تھیں۔ میرے ذاتی ذخیرے میں آج بھی ایسی ہزاروں تصاویر اور کئی ویڈیو کیسٹس موجود ہیں۔ میں جب بھی فرصت کے لمحات میں بیٹھ کر ان کے ذریعے اس رومانوی دور میں واپس جاتا ہوں تو ہمیشہ ہی ماضی کی یہ یادیں مجھے جذباتی کر دیتی ہیں۔ ایک عجیب امر یہ ہے کہ آج تک ایم اے جے میں ہماری تیار کردہ افغان جہاد کی فلموں اور تصاویر کے اس وقت کی عالمی اسلامی تحریک مزاحمت پر مرتب ہونے والے تاثیراتی اور طاقتور اثرات کا کوئی بھی ادراک نہیں کر سکا ہے۔ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، فلپائن، حتیٰ کہ یوگوسلاویا میں بھی مسلم گروہ ان انتہائی جذباتی اور جہاد کی ترغیب دینے والی فلموں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے اور ان کے ذریعے غیر روایتی گوریلا جنگ کی حربے بھی سیکھتے۔ ان انتہائی اثر انگیز فلموں کے ذریعے نہ صرف جنگی حربے بلکہ اسلامی انقلابی نظریات بھی نہایت ہی کامیابی سے دیکھنے والوں تک پہنچائے جاتے رہے۔ ہم قصداً جاندار نظریاتی مواد ان فلموں میں شامل کرتے۔ یہی وہ حیران کن امر تھا کہ جس کے باعث افغانستان کی جنگ نے تمام عالم اسلام کے مقبوضہ علاقوں میں جاری تحریک کی مزاحمت کی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس میں ایک خیمے میں کچھ مجاہدین بیٹھے آرام فرما رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں رائفلیں موجود ہیں، لالٹین لٹکی ہوئی ہے اور سب مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہیں۔ صفحہ نمبر 94 میں اوپر ایک تصویر ہے جس میں بہت سارے مجاہدین، افغان مجاہدین کا ایک دستہ موجود ہے اور سب اپنی رائفل کے ساتھ کچھ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیچے لائن پہ لکھا ہوا ہے کہ افغان جہاد نے چچنیا میں جاری تحریک آزادی کو بھی بھڑکایا۔ سن 1988 کے قریب روسی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد تمام مقبوضہ مسلمان علاقوں میں مسلمان جماعتوں نے اپنی آزادی کی تحریک کا آغاز تقریباً ایک ساتھ ہی کیا۔ افغان روس جنگ کے دوران وہ طبی طور پر میدان جنگ میں، جبکہ نفسیاتی طور پر ہماری ابلاغی تحقیقات کو دیکھ تربیت پا رہے تھے۔ سن 1988 تک میں یونیورسٹی ٹاؤن پشاور میں واقع ایم اے جے کے دفتر میں یوگوسلاویہ کے مسلمانوں سے خفیہ ملاقات بھی کر چکا تھا اور وہ ہم سے اشتراکی یوگوسلاویہ سے آزادی کی اپنی خواہش کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ وہ جنگ کی تربیت حاصل کرنے اور اپنے مسلمان ہم وطنوں کے جذبہ آزادی کو ابھارنے کے لیے جہادی فلمیں لینے خفیہ طور پر افغانستان آئے تھے۔ ہم نے انہیں جہاد سے متعلق تمام تر مواد فراہم کر دیا جو کہ بعد ازاں اشتراکی یوگوسلاویہ میں سمگل کیا گیا، کہ جس نے وہاں کے مسلمانوں میں آزادی حاصل کرنے کی خواہش کو بھڑکایا۔ بعد ازاں 90 کی دہائی میں پشاور میں ہم سے ملاقات کرنے اور تربیت حاصل کرنے والے یہ گروہ بلکان جنگ کے ان اگلے محاذوں پر موجود تھے کہ جب بوسنیا نے اپنی آزادی کے حصول کے لیے جنگ لڑی۔ اس وقت افغان جہاد کا تجربہ رکھنے والے دیگر ہزاروں ارب مجاہدین بھی بوسنیا کی جنگ آزادی میں شامل ہو چکے تھے۔ ہمارے ایم اے جے کے ساتھی ابو سیاف کے، جن کا تعلق بھی چیچنیا سے تھا، روس کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کے لیے دوبارہ اپنے وطن چیچنیا واپس لوٹ گئے اور بعد ازاں دوران جنگ میں وہیں شہید بھی ہوئے۔ اللہ کے فضل سے یہ بات میرے لیے باعث شرف ہے کہ اس نے مجھے غیر ملکی تسلط کے ظلم و استبداد اور غلامی کے خلاف اٹھنے والی ان عالمی اس مسلم تحریک میں اپنا ادنا سا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ کو ایک مرتبہ پھر سے حاصل کر سکے۔ صفحہ نمبر 95۔ آج جب میں ٹیلی ویژن پر اپنا پروگرام دیکھتے ہوئے قومی سلامتی اور اسلامی نظریات پر لیکچر دیتا ہوں اور ہوا کے دوش پر پاکستان کے دفاع کی ابلاغی جنگ لڑتا ہوں، تو ماضی کے ان دنوں کی یادیں مناظر بن کر پوری شدت سے میرے ذہن میں امٹ آتی ہیں۔ آج کے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تقدیر نے 80 کی دہائی کے وقت سے ہی میری تربیت کا آغاز کر دیا تھا۔ اس زمانے میں ہم نے مقبوضہ مسلم علاقوں میں آزادی اور حریت کے جذبات کو بھڑکانے میں اپنا ادنا سا حصہ ڈالا تھا، جبکہ آج ایم اے جے میں حاصل کی گئی تربیت اور تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم براس ٹیکس میں ویسی ہی ایک جنگ گو کے ایک بہت وسیع پیمانے پر پاکستان کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جس میں افغان جنگ سے بھی زیادہ امت کے مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے 25 سال کا تجربہ شامل ہے، جو کہ سخت اسباق سیکھ کر، خون پسینہ بہا کر اور ایک جنگ آزادی میں ناممکن حالات میں آتش و آہن کی کڑی آزمائشوں سے گزر کر حاصل کیا گیا تھا۔ یہ ناقابل یقین سی بات لگتی ہے کہ آج تک جاری اس عظیم الشان اور پرشکوہ سفر کا آغاز بہت ہی عاجزانہ انداز میں اس وقت ہوا تھا کہ جب میں سن 1986 میں ایک گمنام اور نابلد رضاکار کی حیثیت سے پشاور میں واقع حزب اسلامی کے مہمان خانے میں داخل ہوا تھا۔ نومبر تک میں اسی مہمان خانے میں واپس پہنچ چکا تھا اور اب پکتیکا کی جانب سفر کے لیے بیتاب تھا۔ میں نے 2 دن تک کا انتظار کیا، مجھے پکتیکا کے محاذ پر جانے والا کوئی شخص بھی نہ ملا. تمام افغانستان بھڑکتا ہوا میدان کارزار تھا کہ جہاں شدید لڑائی والے کئی ایک محاذ جنگ موجود تھے. رضاکار مجاہدین کے لیے اپنے پاس دستیاب وقت اور جنگ کے وسائل جہاد کے وسائل کی مناسبت سے انتخاب کرنے کے لیے کئی محاذ موجود تھے. میرا صبر جواب دے رہا تھا. میرا اصرار تھا کہ مجھے پکتیکا ہی بھیجا جائے, لیکن اس سفر کے لیے کوئی سواری دستیاب نہیں ہو پا رہی تھی. شاید وہ صرف ایک آدمی کے لیے ایک پوری گاڑی جنوبی وزیرستان نہیں بھیجنا چاہتے تھے. اپنی خطرناک حد تک نادانی میں میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ ضد بھی کی کہ اگر مجھے راستے کے متعلق بتا دیا جائے تو میں عوامی ذرائع آمدرفت استعمال کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی وہاں پہنچ جاؤں گا. مجھے اس بات کا ہرگز علم نہیں تھا کہ میں نے خود ہی ایک بڑی مصیبت کو اپنے گلے ڈال لیا ہے, کیونکہ جنوبی وزیرستان میں مجاہدین کے مرکز تک اپنی مدد آپ کے تحت پہنچنا ہی ایک لمبی خطرناک اور تھکا دینے والی مہم جوئی تھی. جنوبی وزیرستان پاکستان میں فاٹا کے قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ خطرناک, سرکش, ممنوع اور دور دراز علاقہ ہے. اس دور میں بھی جب سلطنت برطانیہ پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا, برطانیہ اس علاقے تک رسائی بھی حاصل نہیں کر سکا. اس پر قبضہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. دور حاضر میں بھی سب سے پرتشدد دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان نے اسی علاقے کو اپنا گڑھ بنائے رکھا, اور پاک فوج بھی کئی برس تک ان سنگلاخ علاقوں تک رسائی حاصل نہ کر پائی تھی. صفحہ نمبر 96 پر ایک انگور ادا ایک پورا نقشہ ہے جس پر بہت سارے جگہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. بہت سارے شہروں کے نام, دریاؤں کے نام اس پر موجود ہیں اس نقشے میں. اس علاقے تک عوامی ذرائع آمدورفت استعمال کرتے ہوئے پہنچنے کا خیال اپنے آغاز سے ہی ایک ڈراؤنے خواب سے کچھ کم نہ تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے مزاح کے پہلو بھی وابستہ تھے, گو کہ آج میں اس وقت کو یاد کر کے دل کھول کر کہہ کے لگا سکتا ہوں. مگر اس وقت ان حالات میں پریشانی اور دہشت کے باعث میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اتر گئی تھی. چند ہی گھنٹوں میں میں ایک ایسی صورتحال سے دوچار تھا کہ جس کے بارے میں میرے تمام تر اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے. میں نے اس سے پہلے نہ تو یہ علاقہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا. میں کراچی سے تعلق رکھنے والا ایک شہری لڑکا تھا کہ جسے نہ تو پشتو بولنی آتی تھی اور نہ ہی مقامی قبائلی ثقافت کے بارے میں کوئی علم تھا. در حقیقت مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ جنوبی وزیرستان کہاں واقع ہے اور اس کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے. سینکڑوں کلومیٹر تک جنوبی وزیرستان کے اس علاقے میں میرا کوئی ایک بھی ایسا جاننے والا موجود نہیں تھا کہ جو کسی مشکل کی صورت میں میری مدد کر سکتا. مزید یہ کہ مجھے مجاہدین کے مرکز کا بھی کوئی اتا پتا نہیں تھا. مجھے پشاور میں حزب کے مہمان خانے میں ایک تعارفی رکا دیا گیا تھا کہ جو کہ مجھے جنوبی وزیرستان میں واقع مجاہد مرکز میں حزب کے کمانڈروں کے حوالے کرنا تھا, لیکن اس پر کوئی پتہ یا نمبر موجود نہیں تھا. مجھے زبانی کہا گیا تھا کہ مجھے خود ہی کسی نہ کسی طرح اس مرکز کو تلاش کرنا ہوگا. پشاور سے جنوبی وزیرستان تک کوئی براہ راست سروس بس سروس نہیں جاتی تھی, لہذا ایک رہنما شخص کا انتخاب کیا گیا جو کہ مجھے 6 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ایک چھوٹی سی بس میں بنو تک لے آیا. صفحہ نمبر 97. تقریباً نصف شب تک بنو پہنچنے کے بعد ہم نے صبح 4 بجے تک ایک بوسیدہ سے ہوٹل میں آرام کیا, اور پھر میرے رہنما نے بڑی عجلت میں مجھے میرے سفری تھیلے سمیت ایک ایسی بس میں سوار کروا دیا جس نے 14 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد پاک افغان سرحد پر واقع بگڑا نامی گاؤں تک پہنچنا تھا. بس سے اترنے سے پہلے میرے رہنما نے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عمر رسیدہ افغان شخص سے درخواست کی کہ وہ مجھے بگڑا کے قریب واقع حزب اسلامی کے مرکز کی نشاندہی کر دے. اس کے بعد اس نے مجھ سے مصاحبہ کیا اور بس سے اتر کر روانہ ہو گیا. اب میں 60 کے قریب قہر انگیز وضع قطع کے وضع قطع والے وزیر اور محسود قبائلیوں کے درمیان گھرا ہوا ایک ٹوٹی پھوٹی بس میں سوار تھا کہ جس میں تھوڑے ہی دیر بعد ایک جھٹکے سے حرکت سی پیدا ہوئی تو یوں سفر کا آغاز ہو گیا۔ جلد ہی مجھے صورتحال کی ابتری کا احساس ہو گیا۔ بس ہر چند سو گز کے بعد سواریاں اتارنے اور چڑھانے کے لیے رک جاتی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بس میں سواریوں کے ساتھ پھلوں کی پیٹیاں، سائیکلیں، مرغیاں، حتیٰ کہ بکریاں بھی سوار تھیں۔ لوگ اترتے اور سوار ہوتے رہے اور میں زبان اور مقامی ثقافت سے نابلد ہونے کے باعث گونگا بنا بیٹھا رہا۔ ویسے بھی وہاں مجھے اس سے بات کرنے میں کس کو دلچسپی ہو سکتی تھی۔ اگرچہ میں مقامی لباس میں تھا مگر پھر بھی میرا چہرہ اور عینک میرے غیر مقامی ہونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ کئی ایک نے تو مجھے عرب سمجھا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر 97 پر ہی وہی سفر کرتے ہوئے بس کی تصویر ہے جس میں زید حامد بس میں سفر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے کمر توڑ سفر کے بعد بس بالآخر سفر سرحد کے قریب موجود آخری اہم اور بھرے پورے قصبے وانا تک پہنچی کہ جہاں سے اسے آگے سرحد کی طرف روانہ ہونا تھا۔ میرے بوڑھے افغان ساتھی کو اچانک بس سے اتر کر چائے پینے کی سوجھی بنا سوچے سمجھے۔ میں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور اپنا کمر بستہ بس میں ہی چھوڑ کر قریبی ہوٹل تک چلا آیا۔ صفحہ نمبر 98۔ جب میں چائے پی رہا تھا تو وہ بوڑھا شخص اٹھا، مجھے انتظار کرنے کو کہا اور رفع حاجت کے لیے عمارت کی پچھلی جانب چلا گیا۔ چاروں طرف خریداری کرتے، گھومتے پھرتے ہزاروں مسلح افراد کے درمیان میرا افغان ساتھی گم ہو چکا تھا۔ جب وہ 20 منٹ تک واپس نہ آیا تو مجھے بے چینی لاحق ہونا شروع ہوئی۔ اس طرح کے عالم میں نے اٹھ کر اپنی بس کی جانب جانے کا فیصلہ کیا اور پھر مجھے ایک اور شدید دھچکا لگا۔ میں اپنی بس بھی کھو چکا تھا۔ وہاں درجنوں بسیں سڑک کے کنارے کھڑی تھیں اور مجھے وہ ساری ایک ہی جیسی نظر آ رہی تھی۔ در حقیقت بس سے اترتے وقت میں نے اس کی کوئی خاص نشانی ذہن میں نہیں رکھی تھی، یہاں تک کہ اس کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا تھا، اور اب میں وہاں کھڑی بسوں میں اپنی بس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اپنے پیٹ میں مروڑ اٹھتے محسوس ہوئے۔ خوف اور گھبراہٹ نے ایکان میں مجھے آن گھیرا۔ شدید اضطرابیت کے عالم میں دیوانہ وار اپنی بس اور بوڑھے افغان کو تلاش کرنے لگا مگر دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ اب میں حقیقی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ میرا کمر بستہ بھی اسی بس میں موجود میں ہی تھا۔ میرے پاس پیسے بھی نہ ہونے کے برابر تھے اور میں نے سڑک کے کنارے ہی رات بسر کرنے کے متعلق سوچنا بھی شروع کر دیا تھا۔ محاذ جنگ پر بھی مجھے کبھی اتنی شدید اور اچانک گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اچانک میرا افغان ساتھی کہیں سے نمودار ہوا اور مجھے بس تک لے آیا جو کہ اب روانہ ہی ہونے والی تھی۔ اب میں اپنی نشست پر بیٹھ کے میں نے خود کو مجتمع کرتے ہوئے اپنے اوپر نازل ہونے والی اس ناگہانی پریشانی کے اثر کو آہستہ آہستہ زائل کرنے کی کوشش کی۔ میں خود کو خاصا احمق اور اندر سے خالی محسوس کر رہا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور میرا جسم ٹھنڈے پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے قسم کھائی کہ اب منزل پر پہنچنے سے پہلے کبھی بھی بس سے نہیں اتروں گا۔ قریباً 14 گھنٹے بعد جب شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا، ہم سب سے دشوار گزار، ویران، خطرناک اور تنگ پہاڑی دروں سے گزر رہے تھے کہ میرے افغان ساتھی نے اچانک مجھے بس سے کودنے کا حکم دیا اور جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حزب اسلامی کا مرکز اس جانب واقع ہے۔ میں اپنی کمر بستہ سمیت بس سے اتر گیا اور بس مجھے گرد آلو راستے کے بیچ تیزی سے گم ہوتی روشنی میں کسی انجان علاقے میں تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ یہ ایک مکمل طور پر جنگل و بیابان تھا کہ جہاں کراچی کا ایک نو عمر لڑکا انتہائی خطرناک اور انتہائی نامساعد حالات میں ایک بے رحم علاقے میں تنہا کھڑا تھا کہ جہاں اطراف میں ہزاروں مسلح افراد، دستے اور عسکری گروہ بھی موجود تھے۔ چند ہی منٹوں میں مکمل اندھیرا ہونے والا تھا اور اس صورت میں میں حقیقی طور پر مصیبت میں پھنس جاتا۔ میں نے تیزی سے چلنے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی گھنٹوں کے دوران مجھ پر دہشت اور گھبراہٹ کا دوسرا حملہ بھی اسی رفتار سے ہو رہا تھا۔ وہ سمت کے جس کی طرح بوڑھے افغان نے اشارہ کیا تھا وہاں تو صرف ایک اتا جنگل ہی واقع تھا۔ میں نے سڑک سے دور اس جنگل کی جانب مہم جوئی کا فیصلہ کیا۔ صفحہ نمبر 99۔ تقریباً 20 منٹ تک چلنے کے بعد مجھے سوائے مزید جنگل کے مزید جنگل، مزید اندھیرے اور مزید گھبراہٹ کے کچھ نہیں ملا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 9 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 10 میں سنیں۔